الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات معزز خواتین الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 تلاوت کی گئی ہے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے انشاءاللہ آج اسلام دین ہے یا دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے اور اس میں پورے کے پورے داخلے کی دعوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے یہ بات آپ کے علم ہے کہ ان خطبات جمعہ میں الحمدللہ ان آیات کریمہ کا ہم مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوتا تقریباً 92 مقامات قرآن حکیم کے ایسے ہیں کہ جہاں رب سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا اور دین اسلام کے انتہائی اہم احکامات ہیں کہ جو ہمارے سامنے بیان کیے ہیں ان آیات مبارکہ میں سے اہم ترین اگر آیات کہی جا سکتی ہیں تو اس کا الحمدللہ ایک مطالعہ ایک بیان ہے جو یہاں سلسلہ چل رہا ہے یہ 208 سورۃ البقرہ کی اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے کے پورے اسلام میں داخلے کی دعوت دی ہے لہذا یہاں سمجھنا ہوگا کہ یہ پورا کا پورا دین یا اسلام ہے کیا انشاءاللہ آج اس کی وضاحت کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ادخلوا فی السلم کافہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے یا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو انہ لکم عدو مبین یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے آیت کے ترجمے سے یہ ایک بات بالکل نمایاں ہو گئی ہے کہ پہلا حکم مثبت ہے جس میں کچھ کرنے کا حکم دیا گیا دوسرا حکم ایک منفی کام ہے کسی چیز سے روکا گیا ان دونوں کو اگر آپس میں جوڑیں گے تو بڑا اہم نقطہ واضح ہو جائے گا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو دوسرا حکم دیا گیا ولا تتبعوا خطوات الشیطان یعنی شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر پورے کے پورے اسلام میں داخلہ نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ باتیں مانی جا رہی ہوں اور کچھ باتوں کا انکار کیا جا رہا ہوں قولی یا عملی طور پر یہ در حقیقت شیطان کے نقش قدم کی پیروی اور شیطان انسان کو بعض اوقات پورا کا پورا گمراہ نہیں کرتا یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے ایک اس کا منہج ہے اس کا طریقہ کار ہے انسان کو بہکانے کا مختلف انداز ہیں جو کہ اس نے اختیار کیے ہوئے ہیں بعض اوقات کچھ لوگوں کو وہ کچھ نیکی کا تصور بھی دیتا اور اس نیکی کے تصور میں محدودیت یا اس کو مس کر کے اسی میں مس کر دیتا ہے نتیجتاً انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے دین پر عمل کر رہا ہوں اللہ کے دین پر عمل پورے کے پورے دین پر عمل کر رہا ہوں جبکہ وہ پورے کے پورا دین نہیں ہوتا یا محدود تصور ہوتا لہذا اس حوالے سے اقبال کا وہی شعر اگر پڑھ لیا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ابلیس کی مجلس شورا میں جہاں اقبال نے شیطان کی طرف سے جو اس انسان کے لیے آدم کے لیے جو اس نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں اور طریقہ کار سیٹ کیا ان میں سے ایک بڑا خوبصورت ان کا شعر ہے کہ ایک بندہ مومن کے بارے میں کیا کیا جائے اس کو کیسے ٹیکل کریں تو مس رکھو ذکروں فکروں صبح گاہی میں اسے، مومن کے بارے میں، مجاہد کے بارے میں. یہ جو تصور ہے اقبال کا جو دیا اس نے شیطان کی طرف سے، کہ اگر اس سے بچنا ہے، اس کے فکر کو اس کے ذکر کو اگر محدود کرنا ہے، یا اس کے طرف سے اگر کہا جائے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو محدود تصور دین دے دو. اور وہ کیا ہے؟ مس رکھو ذکروں فکروں صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. گویا اگر مزاج خانقاہی کا جو مزاج ہے اس میں لگا رہے گا، ہم جو دین ہمارا ہے وہ پوری طرح سے اس پر عمل کرتے رہیں گے. تو پہلی بات جو بالکل نمایاں نظر آئی کہ اگر پورے کے پورے دین پر عمل نہ کیا جائے، پورے کے پورے اسلام میں داخل نہ ہو، تو پھر لازماً انسان شیطان کی پیروی کرے گا، شیطان کے نقش قدم پر چلے گا. تو یہاں اگلا سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ یہ پورا کا پورا دین کیا ہے. تو الحمدللہ اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اس حوالے سے دو یا تین باتیں تمہیدی طور پر سمجھیے جو بڑی اہم ہیں. پہلی بات، اہم ترین بات کہی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اسلام پسندیدہ دین ہے، جس طرح بھی کہہ لیجئے. سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں رب کائنات فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی بھی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا، دین تلاش کرے گا، اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسند دین اسلام پر اگر عمل نہ کیا جائے تو ایسا شخص لازمن خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اور اس حوالے سے تیسرا مقام بڑا عالی شان کہا جا سکتا ہے، جس کو بعض روایات کے مطابق آخری آیت مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر، اس عظیم آیت مبارکہ کا پس منظر یہی بیان ہوتا ہے کہ یہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر حج کے موقع پہ نازل ہوئی، اور اس میں گویا تکمیل دین کا اعلان ہے. لیکن وہاں پر بھی جو حصہ نمایاں کرنے کا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. اللہ پاک فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. گویا دین کی تکمیل والی آیت مبارکہ ہے، تکمیل شریعت اور تکمیل دین کے لیے اس آیت مبارکہ کو آیت نمبر 3 سورۃ المائدہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے پسند کیا ہے اسلام کو بطور دین. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے نزدیک بھی اسلام پسندیدہ دین بن جائے. پسندیدہ دین اگر اسلام بن گیا تو خوشخبری ہے جنت کی. بڑے پیارے الفاظ حدیث میں آتے ہیں، رضیت باللہ ربا، جو شخص یہ کہے کہ میں راضی ہو گیا اللہ کو اپنا رب مان کر، وبمحمد نبیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، محمد رسول اللہ کو علیہ الصلوۃ والسلام اپنا نبی مان کر، وبالاسلامی دینا، اور اسلام کو اپنا دین مان کر. یہ ہے ایک بندہ مومن کی روش کہ اللہ کو رب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول یا نبی مان کر، اور اسلام کو دین مان کر راضی ہو جاؤ، اس پر عمل کرو، تو انشاءاللہ جنت کی طرف راستہ ہے. اور اسی بات کو ایک اور حدیث میں یوں بیان کیا کہ قبر میں جو سوالات ہوں گے ان میں سے بھی ایک سوال یہی، قبر کے سوالات میں سے پہلا سوال کیا ہے جو ہر انسانی سے پوچھا جائے گا، مر ربو کا، رب کون ہے؟ جس نے اللہ کو اپنا رب ماننا، استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا، وہ جواب دے گا ربی اللہ یا اللہ ربی. کب جواب دے گا؟ جب رب کو پہچانتا ہوگا، رب سے محبت کرتا ہوگا، رب کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوگا، رب کی اطاعت کرے گا، تو جواب آئے گا نا، اللہ ربی یا ربی اللہ. دوسرا سوال ہوگا، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ کون جواب دے گا اس کا؟ ظاہر بات ہے جس نے اسلام کو اپنا دین مانا ہوگا، پیدائشی مسلمان نہیں، جس نے اسلام کو دین کے طور پر سمجھا اور الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے اس پر عمل بھی کیا، وہ جواب دے گا الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، میں اس پر عمل کر کے آیا ہوں، میں مسلمان ہوں. اور تیسرا سوال ہوگا من نبی کا، تمہارے نبی کون ہیں؟ جس نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا، ان سے محبت کی، ان کی اطاعت کی، ان کی تعلیمات پر عمل کیا، وہ جواب دے گا محمد نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی ہیں. تو دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کے نزدیک اسلام کو پسندیدہ دین بنا دے. اللہ کے نزدیک تو پسندیدہ دین ہے ہی، محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں، لہذا سب سے زیادہ پسندیدہ دین اسلام ہی ہے. لیکن ہمارے نزدیک بھی وہ پسندیدہ ہو جائے اور ہمیں بھی اس سے محبت ہو، اس کی تعلیمات پر ہم عمل کریں. بہرحال اب ذہن یہ بنا اس آیت کے حوالے سے کہ انشاءاللہ سب سے پہلے آج تو وضاحت ہوگی دین اسلام کہتے کیسے ہیں، کون کون سے پہلو ہیں دین اسلام کے، اور پھر اگلے جمعے میں یا اگلے جمعوں سے انشاءاللہ انہی پہلوؤں کو فوکس کر کے ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی. سب سے پہلے ذرا لفظ اسلام اور دین کو سمجھ لیجئے، دو الفاظ بڑے ہیں، ہم استعمال تو بہت کرتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر اس کے جو تفصیلی معنی ہمیں معلوم نہیں ہیں. اسلام سب سے اہم ترین اصطلاح دین اسلام کی، اس کے بنیادی معنی ہیں کیا؟ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے تمہارا دین کیا ہے تو ہم کہتے ہیں اسلام، تمہارا مذہب کیا ہے ہم کہتے ہیں اسلام. تو اسلام کے معنی کیا ہیں؟ سب سے پہلے لغوی معنوں پر ذرا غور کیجئے. یہ لفظ بنائے سین لام اور میم سے، سلم، اسی سے یہاں پر یہ فی السلم کا لفظ استعمال کیا گیا. باب افعال میں آئے گا تو اسلم یسلم اسلامن، اس کے معنی ہوتے ہیں گردن کو جھکا دینا، فرما برداری اختیار کرنا، سلامتی کے معنوں میں آیا. انگلش میں اگر جائیں تو اس کی وضاحت کی جاتی ہے تو گیو اپ دا ریزسٹنس ٹو سرینڈر، کسی کے سامنے جھک جانا، کسی کے سامنے بغاوت کو ختم کر کے گردن جھکا دینا، یہ ہے اسلام. اصطلاحی معنوں میں اسلام کے کیا معنی ہیں؟ اصطلاحی معنوں میں اسلام سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے، اس کائنات کا رب مانتے ہوئے، اس کے تمام احکامات کے سامنے گردن کو جھکا دینا بغیر چون چرا کے، اس کی اطاعت کو قبول کر لینا بغیر کسی اف اور بٹ کے، اپنی مرضی سے اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں نہیں ہوا، یہ اف اور بٹ کے بغیر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب مانتے ہوئے پوری زندگی اس کی اطاعت کرنا، اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے، یہ ہے اسلام. اور اس کا منہج، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جو محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، گویا محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا اسلام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، وہ آئیڈیل شخصیت ہو کہ وہ جو کچھ ہمیں دیں اس کو لے لیا جائے، وہ اسلام ہے، وہ دین ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، وہی دین ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے وہ روک دیں، منع فرما دیں، اس سے باز آ جاؤ، یہ ہے دین اسلام کی سمپل ڈیفینیشن. سورہ حشر میں اللہ پاک نے اس کی بھی وضاحت کر دی. دین عربی زبان میں اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں بدلے کے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معنوں میں اکثر و بیشتر ہم استعمال نہیں کرتے، جبکہ دین کتنی مشہور و معروف اصطلاح ہے، اسلام دین ہے. سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پہ غور کیجئے، اس میں وہ اپنا جو اصل لفظ ہے اصطلاحی معنوں میں، لغوی معنوں میں، وہ یہاں استعمال ہوا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ دین یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے. تو دین کے معنی کیا ہوئے؟ کیا معنی ہوئے؟ جزا اور سزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک، یعنی بدلہ وہ کسی قانون کے تحت ہوتا ہے. قانون بنانے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اس نے جو قوانین اور ضوابط بنا کے انسان کو دیے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم تک علیہ الصلوۃ والسلام، جو شریعت عطا فرمائی، ان قوانین کے مطابق جس نے زندگی گزاری اس کو جزا ملے گی، اور جس نے اس کو نہیں مانا، شرک کیا، اس کی نافرمانی کی، اس کو سزا ملے گی. تو جزا اور سزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک، یہ ہے دین اسلام کی تعلیمات میں سب سے پہلی بات. اسلام دین ہے اور دین کہتے ہیں بدلے کو. بدلہ کسی قانون کے مطابق ہوتا ہے، لہذا قانون کے معنوں میں بھی خود قرآن میں استعمال ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف میں آیا، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے فی دین الملک، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، فی دین الملک، بادشاہ کے قانون میں. اس نے قانون بنایا ہوا تھا کہ کوئی غیر ملک یہاں رک نہیں سکتا. یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے چھوٹے بھائی کو روکنا چاہتے تھے، لہذا اللہ پاک نے ایک ہیلا سکھایا، بالآخر انہوں نے اپنے بھائی کو وہاں روک لیا. لیکن فی دین الملک کے معنی بادشاہ کے قانون میں، تو گویا قانون کے معنوں میں بھی استعمال ہوا. تیسرا معنی جو زیادہ مشہور و معروف ہے وہ ہے اطاعت، دین کے معنی اطاعت، فرما برداری اختیار کرنا. اس حوالے سے سورہ زمر، سورہ مومن، بڑی اہم آیات قرآن حکیم، سورتیں ہیں توحید باری تعالیٰ پر، وہاں یہ انہی معنوں میں استعمال ہوا. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. دین سے مراد، اگر چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے، تو فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کیے جائیں، وہ ہماری مانی جائیں، ہم اس کی ماننے کے لیے تیاری نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب مان کر اس کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت بھی کلی ہونی چاہیے، جزوی نہیں. کچھ اللہ کی مانی جا رہی ہے، کچھ نفس کی، کچھ بیگمات کی، کچھ معاشرے کی، کچھ کاروبار کے اپنے اصول بنائے ہوئے اس کی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں. لہذا اطاعت، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اسی طرح فرمایا فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، لیکن اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. تو دعا اور عبادت قبول اس وقت ہوگی جب اطاعت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہو رہی، جزوی ہو رہی ہے، یہ تو سب سے بڑا سیاسی شرک بھی قرار دیا گیا. اور آج ہماری بہت بڑی جو ہزیمت ہے، جو رسوائی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے. اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں. اسی طرح زیادہ مشہور و معروف معنی دین کے نظام کے معنوں میں آیا. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجے جانے کی کہ جو آبجیکٹو، جو مقصد بیان ہوتا ہے قرآن میں، تین مرتبہ بیان ہوا، وہاں پر دین نظام کے معنوں میں آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں بھیجا گیا؟ سورہ صف کی آیت نمبر 9 اللہ پاک فرماتا ہے، سورہ فتح، سورہ توبہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى، وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی جس نے بھیجا اپنے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام، الہدى یعنی قرآن حکیم دے کر، ودین الحق، اور حق کا دین دے کر، الحق سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی. تو اللہ کا دین دے کر، دین اسلام دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اسے غالب فرمائے، اس کا اظہار فرمائے پورے کے پورے نظام زندگی پر. سورہ صف میں فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ دین کا غلبہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، اللہ نے تو اپنے نبی کو بھیجا ہی اس لیے. سورہ فتح میں فرمایا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور دین کے اس غلبے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے بطور گواہ اور بطور مددگار. چار معنی ہو گئے دین کے. دین اسلام دین ہے، دین بمانے بدلہ، دین بمانے قانون، دین بمانے اطاعت، اور دین بمانے نظام. اب ان چاروں کو ذرا آپس میں جوڑیے. نظام وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے. جو بھی آپ نے سسٹم بنایا ہے وہ اس وقت تک فنکشنل یا کامیاب نہیں ہوگا جب تک اس کے مطابق نظام نہ چلائیں. قوانین تو بنا دیے ہیں، کچھ لوگ ایگزمپٹڈ ہیں، وہ کچھ لوگ بدماشی کریں گے، ظاہر بات ہے اس قانون کو فالو نہ کر کے، وہ سمبل ہیں، یہ قانون قابل عمل نہیں ہے یا اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری جائے. تو نظام وہ ہوگا، نظام وہ مانا جائے گا جس کی اطاعت کی جائے، جس کا حکم مانا جائے. آج ہمارے کچھ لوگ جب باہر جاتے ہیں تو سیدھے ہو جاتے ہیں، بالکل. کیوں سیدھے ہو جاتے ہیں؟ ساری گڑبڑ یہیں، وہاں، یہاں پر گڑبڑ کیوں کرتے ہیں؟ پکڑنے والا ہی نہیں کوئی. پکڑیں گے بھی تو پکڑنے والوں کو رشوت دے دیں گے یا جنت میں پہنچا دیں گے آسانی سے، ایک ایک گولی کافی ہوتی ہے نا. ایک ایکٹریس کو پکڑا، سب کو معلوم ہے کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے، لیکن پکڑنے والے جو ہمارا آفیسر تھا اس کو شہید کر دیا گیا، وہ آرام سے گھوم رہی ہے. تو اس ملک میں جہاں پر قانون کے پاسداری کرنے والے، قانون پر عمل درآمد کرنے والے اگر خود ہی اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، وہ قانون کبھی بھی قابل عمل نہیں ہو سکتا. لہذا نظام وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے اور اطاعت کسی قانون کے تحت ہوگی، قوانین جو آپ نے بنائے ہوں گے، اور ظاہر بات ہے بدلہ بھی اسی کے مطابق ہوگا، جزا یا سزا۔ لہذا آپ ذرا غور کیجئے، اسلام اگر نظام ہے تو دینے والا کون ہے یہ نظام؟ جس کا نظام ہوگا اسی کی اطاعت ہوگی، اسی کا قانون ہوگا، اور وہی بدلہ جزا اور سزا دینے پر بھی قادر ہوگا۔ لہذا جب آپ جمہوریت کا نظام کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کے نظام میں نظام بنانے والے کون ہیں؟ انسان۔ لہذا جزا اور سزا دینے والا بھی کون ہوگا؟ انسان، کوئی بھی ہو۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ قانون اگر اس نے بنایا ہے، اطاعت بھی اسی کی ہوگی، نظام بھی اسی کا ہوگا۔ آج پوری دنیا میں، ذرا اپنے آپ سے پوچھئے گا میرا سوال، میں بعد میں جواب دوں گا، پوری دنیا میں کس کا نظام چل رہا؟ غور کریں نا، کوئی نظام چل بھی رہا ہے؟ ہم کسی نظام کے تحت ہیں یا ایسی چل رہی ہے بس دنیا؟ معاشی نظام، معاشرتی نظام، سیاسی نظام، خاندانی نظام، تعلیمی نظام، یہ نظام چل رہے ہیں؟ نظام ہائے زندگی کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ جس نے بھی بنائے اسی کا قانون ہے، وہی بدلہ جزا و سزا دینے پر قادر ہے۔ آج سو کالڈ سیکولرزم ہمارے سروں پر سوار ہے۔ سیکولرزم یہ پورا ایک نظامی زندگی ہے، اس کا ایک عقیدہ بھی ہے، اس کی عبادات بھی ہیں، اس کی رسومات بھی ہیں، اس کا ایک سیاسی نظام بھی ہے، معاشی نظام بھی ہے، معاشرتی نظام بھی ہے۔ سیکولرزم عقائد اور عبادات کے حوالے سے تمام انسانوں کو اجازت دیتا کہ تم کسی کو بھی خدا مانو، نہ مانو، ایک مانو، تین مانو، سو کو مانو، اپنے آپ کو خدا بنا لو، یو آر الاؤڈ۔ تمہیں اجازت ہے کہ تم کوئی بھی عقیدہ رکھو، ڈوگما رکھو اپنے بارے میں، اپنے خدا کے بارے میں، اپنی پیدائش اور موت کے بارے میں، یو آر فری ہیئر۔ اسی طرح عبادات کا پورا نظام یہ ہے کہ جس کو خدا مانتے ہو اس کو راضی کرنے کے لیے جو چاہے کرو، جیسے چاہو جیو۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کا سلوگن ہے۔ دنیا ہے دل والوں کی، من کی مان۔ یہ سارے وہ سیکولرزم کے سیغے ہیں، ان کے عقائد ہیں، ان کے کلمے ہیں، جیسے مسلمان کے 6 کلمے ہوتے ہیں اسلام کے، یہ ان کے کلمے ہیں جو ہم آئے دن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو چاہے کرو، من کی مان، سب کہہ دو، دنیا ہے دل والوں کی، یہ ہے ان کا نظام۔ تو بہرحال یہاں سیکولرزم اجازت دے رہا ہے کہ آپ ایک خدا کو مانتے ہو، مسلمان ہو، تو مسجدیں بناؤ، نماز پڑھو، جمعے کی نماز پڑھو، عید کی پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، عمرے کرو، حرام کا مال کھا کے عمرے کر کے آ جاؤ، ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ ایسے ایسے لطیفے ہیں، واقعہ یہ کہ انسان ترز لرز کے رہ جائے۔ ایسے بڑے بڑے آفیسرز، رشوت لینے والے، میرے ایک دوست ہیں، ایچ آر مینیجر ہیں، وہ فرمانے لگے، ایک صاحب آئے، رشوت کا معاملہ چل رہا تھا، ان سے کہنا جلدی دو مجھے پیسے، مجھے کل عمرہ کرنے جانا۔ کہنا خدا کے لیے یہ تو ریفرنس نہ دو کہ عمرہ کرنے جانا ہے، پیسہ رشوت کا لے رہے ہو، عمرے کی دھوس ڈال رہے ہو۔ یہ ہے سیکولرزم، یو آر فری، عقائد جو چاہے رکھو، عبادات میں نماز پڑھنی ہے نماز پڑھو، نہیں پڑھنی نہیں پڑھو، چرچ بناؤ، مسجدیں بناؤ، سینیگال بناؤ، مندر بناؤ، آپ کی مرضی ہے۔ دبئی میں بھی مندر کی اجازت دے دی گئی، یو اے ای میں مندر بنے گا، کیونکہ مودی صاحب کے تعلقات بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں عربوں سے، نتیجہ تن ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں سعودی عرب میں بھی اس کی اجازت دے ہی دی جائے، ہو سکتا۔ لیکن بہرحال اجازت اس لیے کہ سیکولرزم تو اجازت دیتا ہے اس کی، آپ یہاں مندر بنانے دیجئے۔ اگر آپ ہم سے تجارتی معاملات کرنا چاہتے ہیں، انڈیا از اے جائنٹ، اتنا بڑا آپ کی جو منڈی ہے، تو ہمیں ان چیزوں کی بھی اجازت دیجئے، ہم گائے کی بھی پوجا کریں گے، ہم بتوں کی بھی پوجا کریں گے، ٹھیک ہے، سیکولرزم اس کی اجازت دیتا۔ اسی طرح رسومات کے حوالے سے بھی اجازت، شادی کرنی ہے کرو، نہیں کرنی نہیں کرو، جب جی چاہے تو رجسٹر کروا لینا، اس سے پہلے رہو جیسے چاہو رہو، وی آر فرینڈز لیونگ ٹوگیدر، دیٹ از دا ڈیفینیشن آف فیملی۔ یہ ہے سیکولرزم، جب جی چاہے اور اس بات کا اندازہ ہو کہ بچے اب بڑے ہونے لگے ہیں تو چلو رجسٹر کروا لیتے ہیں شادی کو، مراد یہ کہ باقاعدہ نکاح کر لیتے ہیں۔ عورت سے کرنا چاہو عورت سے کرو، مرد سے کرنا چاہو مرد سے بھی کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے سیکولرزم، جو دو مردوں کو باقاعدہ شادی کی اجازت دے رہا ہے، رجسٹر کر رہا ہے قانونی طور پر۔ یہ ہے سیکولرزم جو آج ہمارے سروں پر سوار ہے، نظام کی حیثیت میں۔ سیاست میں کیا کہہ رہا ہے سیکولرزم؟ سیکولرزم کا کلمہ نمبر ایک یہ ہے کہ یہ سیاست ہماری ہے، اس میں ہم کسی خدا کو، گاڈ کو، فادر کو یا کسی بھی مذہبی تعلیم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن پڑھو، تراویوں میں پڑھا کرو، قیام اللیل میں پڑھا کرو، ساری ساری رات قرآن پڑھتے رہو، لیکن یہ نہ کہنا کہ سیاست میں اللہ سبحانہ و تعالی حاکم ہے، حاکمیت اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے۔ ہم کسی گاڈ کو، خدا کو، بھگوان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، سیاست ہماری ہوگی۔ اور اس کا اصول کیا ہے، اصول بھی سمجھ لیجئے۔ جمہوریت کی بنیاد پر ہم قوانین بنائیں گے، پارلیمنٹ سوورنٹ ہوگی، نتیجتاً جو پارلیمنٹ کے 51% افراد قانون بنا لیں بس وہ قانون ہے، وہ قرآن کے خلاف ہو، وہ بائبل کے خلاف ہو، وہ کسی کے بھی خلاف ہو، یہ نہیں مانا جائے گا کہ یہ بائبل کے خلاف ہے یا اس میں سود حرام ہے یا اس میں یہ فلاں چیز حرام ہے، یہ حرام حلال کا مسئلہ تمہارا نہیں ہے، یہ تو بس فتوے دیا کرو اس کے مطابق، لے جاؤ اسے فتوے دو، اس کے مطابق سیاسی نظام ہمارا ہوگا۔ اور اس کے لیے جمہوریت انٹروڈیوس کروائی گئی۔ بہرحال اس کے پیچھے لوگ کون ہیں اس پہ کبھی آئندہ بات کریں گے۔ اسی طرح معیشت ہماری ہوگی، پورا کا پورا معاشی نظام ہمارا دیا ہوا ہوگا۔ اس میں دوسرا کلمہ یہ ہے ان کا کہ سود کی بنیاد پر بینکنگ، سود کی بنیاد پر پوری دنیا کی اکانومی کو اپنے قبضے میں لینا، یہ ہمارا طریقہ۔ کسی کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جائے اس نظام سے باہر، چلا جائے، دفع ہو جائے، غاروں میں چلا جائے، پہاڑوں پہ چلا جائے۔ اگر امریکہ میں رہنا ہے تو بہرحال معاشی نظام ہمارا ہوگا۔ امریکہ میں نے سمبولک کے طور پر عرض کیا، پاکستان میں بھی رہنا ہے تو معاشی نظام کس کا ہے؟ پاکستان میں معاشی نظام کس کا ہے بھائیوں، بولیے نا، غور تو کریں، کہاں جا رہے ہیں، کون سا دین ہم اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا معاشی نظام پورا کا پورا ورلڈ بینک اور آئی ایف کے ماتحت ہے، اور وہ سودی ہے، لہذا ان کا کلمہ چاہے زبان سے پڑھے نہ پڑھے، ان کے عقیدے کے مطابق عمل ضرور ہے، بچ نہیں سکتے۔ تعلیمی نظام ان کے قبضے میں ہے، پورا میڈیا ان کے قبضے میں ہے، پورا معاشی نظام ان کے قبضے میں ہے۔ ہم کتنے ہی متقی پرہیزگار بن جائیں، سود کھانے لینے دینے پر مجبور ہیں۔ معاشرت میں اصول یہ ہے کہ بے حیائی فحاشی کی بنیاد پر لبرلزم، مساوات کی بنیاد پر مرد اور عورت برابر۔ سوال کیجئے اپنے آپ سے، مرد اور عورت برابر ہیں کیا؟ وہ کام جو مرد کر سکتے ہیں سارا کا سارا عورتیں بھی کر سکتی ہیں کیا؟ وہ کام جو عورتیں کر سکتی ہیں جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، کیا وہ مرد بھی کر سکتے ہیں؟ خود بخود سوال کا جواب مل جائے گا کہ بعض معاملات میں مرد اور عورت برابر ہو ہی نہیں سکتے، فطرت کے اعتبار سے، فزیک کے اعتبار سے، اور بھی بہت ساری چیزوں میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ ہاں، اللہ کے نزدیک عبادات میں انسان ہونے کے نزدیک سارے کے سارے برابر ہو سکتے ہیں تقوی کے اعتبار سے، لیکن اللہ پاک نے جو ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں، شوہر کی ذمہ داریاں اور اس کی رسپانسبلٹیز، کیا وہ بیوی ادا کر سکتی ہیں؟ کیا بیوی کی ذمہ داریاں شوہر ادا کر سکتا ہے؟ تو بڑا لاجیکل کوشچن ہے کہ یہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر برابر کرنے کی کوشش کی جائے گی تو فطرت سے جنگ لڑی جا رہی ہے، نتیجتاً عورت پہ ہی ظلم ہوگا۔ اور آج دیکھ لیجئے سیکولرزم عورت کو کیا بنا چکا ہے، برا نہیں منائیے گا، خطبات جمعہ میں یہ الفاظ بیان کرتے ہوئے ذرا میری زبان بھی لڑکھڑاتی ہے، لیکن مجبوری ہے کہ جب تک کھل کر بیان نہ کیا جائے واضح نہیں ہوگا۔ وہ عورت جس کو رب نے، رب کائنات نے ماں کی حیثیت میں انتہائی تقدس دیا، بیوی کی حیثیت میں اس کے حقوق و فرائض متعین کیے، اس کی عزت دی، ماں کی حیثیت میں قدموں تلے جنت قرار دی، بیٹی اور بہن کیا حیثیت دی رب کائنات نے محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں عورت جنسی تسکین کا ایک ذریعہ قرار پایا۔ بس کھلونا، بچہ ہوتا ہے نا، کھیل رہا ہوتا ہے، کھیلتے کھیلتے تھک گیا، یا یہ کھلونا پسند نہیں ہے، اس کو ریپلیس کر کے دوسرا اس کو پھینک دو۔ یہ ہے اس عورت کی حیثیت جس کو اسلام کہاں پہنچا رہا ہے عزت اور اس کا تقدس، اس کی عظمت، اس کی آبرو، اس کا احترام، اور وہاں عورت محض ایک جنسی تسکین کا ذریعہ یا زیادہ سے زیادہ کھلونا۔ ساری کے سارے ان کے ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیجئے عورت کو کس طرح استعمال کیا جا رہا۔ یہ ہے وہ سیکولرزم جس کے تحت آج پوری دنیا بشمول سعودی عربیہ، بشمول پاکستان، بشمول ایران، سب کے سب اس میں شامل ہیں، اور مجبور ہیں کہ اس کے بغیر زندگی چل ہی نہیں سکتی، کیونکہ معاشی نظام ان کا ہے، سانس لینے کے لیے جو آکسیجن ہے انہوں نے قبضے میں کی ہوئی ہے فی الحال. اب آ جائیے واپس اسلام کی طرف. انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اللہ نے چاہا تو. اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ اہم ترین عقیدہ جو پورے کے پورے ان چھ گوشوں سات گوشوں میں براہ راست اثر انداز ہوتا ہے, جس کے بغیر ایک شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا, اور وہ بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہے عقیدہ توحید جو پوری طاقت کے ساتھ اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو سارے ان ظالمانہ نظام کا خاتمہ ہو جاتا. سیکولرزم ہو چاہے وہ سرمایہ دارہ نظام ہو اشتراکیت ہو, سب کو ایسی تلوار ہے یہ لا الہ الا اللہ, ایک ایسی تلوار ہے جو تمام آئے جھوٹے نظام آئے زندگی تمام جھوٹے معبودوں کا قلا قمع کر دیتا. اس پہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی, لیکن مختصرا میں دین اسلام کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا. کمپیریٹولی سیکولرزم میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا, اب آئیے دین اسلام میں سب سے بنیادی چیز کیا. اسلام کے بنیادی عقائد توحید, عقیدہ توحید اہم ترین عقیدہ, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. اس پہ انشاءاللہ وہ آیات مبارکہ جو ان تینوں ایمانیات کی وضاحت کر رہی ہیں, امید ہے انشاءاللہ اگلے جمعے اس پر بات کریں گے, جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا. پھر اسلام ہمیں مکمل عبادات کا نظام دیتا ہے. یہ عبادت محض رسم نہیں ہے معاذ اللہ, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی, اللہ سے تعلق, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان و یقین کا مسلسل ایک ذریعہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا. انتہائی با مقصد نظام اللہ پاک نے عطا فرمایا, جس میں نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, الحمدللہ اس پر بھی بات کریں گے. نماز کے اصل آبجیکٹو کیا ہیں جو اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں نہیں رہے, رہ گئی رسم اذان, روحیں بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. تو انشاءاللہ ان عبادات کا اصل مقصد کیا اس پہ بات کریں گے. پھر خوشی اور غم کے مواقع پر اسلام ہمیں کچھ رسومات, کچھ ریچولز, کچھ سوشل کسٹمز ہیں جو کہ دیتا. خوشی کے موقع پر نکاح کا اگر مرحلہ ہو, شادی کا موقع آ گیا, تو اگر یہ نکاح سنت کے مطابق کیا جائے, نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا جائے, تو یہ نکاح, یہ خاندانی زندگی, اس میں تمام حقوق و فرائض کا تعین, عمل کرنا اس پر یہ عبادت قرار پائے گا. یہ عبادت کا حصہ ہے, جیسے نماز پڑھنا ہم عبادت سمجھتے ہیں, ایسے ہی رشتہ داروں کے حقوق ہیں, بیوی کے, بچے کے, ماں باپ کے, یہ عبادت کا درجہ رکھتا. اور دین اسلام ہمیں الحمدللہ مکمل رسومات کا صحیح طور پر خوشی اور غم کے مواقع پر کیا کرنا ہے, سنت کیا تفصیلات بتاتا ہے. پھر میرے بھائیوں, جو اہم ترین حصہ اسلام کا ہے, آج اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں سے نکل گیا, اور یہی وہ چیلنج ہے آج سیکولرزم کو دینے کا, کہ سیاست میں انسان حاکم نہیں ہے. سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ انسان حاکم بن کے بیٹھ گیا. پہلے فرعون نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہا, آج جمہوریت یہ بات کہتی ہے. جمہوریت کی بنیاد پر بننے والی پارلیمنٹ اگر یہ دعویٰ کرے کہ وی آر دا سول سپریم پاور, سوورنٹی ہمارے لیے, بس یہی شرک ہے, سب سے بڑا شرک. سیاست میں اگر کوئی شخص یا پارلیمنٹ یا کوئی بھی قانون ساز ادارہ اپنے آپ کو سپریم پاور قرار دینے لگے, یہ سب سے بڑا شرک ہے, سیاسی شرک. جو سب سے پہلے فرعون نے کہا, آج ہمارے سروں پر سوار یہ پارلیمانی نظام ہے. اس میں ایگزمپٹڈ صرف یہ ہے کہ اگر وہ پارلیمنٹ یا قانون ساز ادارہ سرنڈر کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے, اللہ کو حاکم مان لے, حاکمیت اعلیٰ اللہ کے لیے, سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ان حکم الا للہ, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ایک وہی, باقی بتانے حاضری. اگر یہ عقیدہ مان لے, سپریمیسی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, سپریم لا قرآن سننا ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم قانون سازی کریں گے تو ٹھیک ہے, اس کی اجازت دیتا ہے اسلام. اصول بیان کر دیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اس پہ انشاءاللہ بات کی جائے گی. سیاست میں اللہ کو حاکم ماننے کے معنی کیا ہیں؟ انسان حاکم نہیں, وائس چیلنج ہیں, ڈپٹی ہیں, خلیفہ بنا کر بھیجا گیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ, یا داؤد انا جعلناک خلیفہ فی الارض, انسان اپنے آپ کو خلیفہ بنانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یہ آدم الانسان بن گیا, الآدم بن گیا, اس آدم جو اپنی اصل حقیقت کے ساتھ جن کو بھیجے گئے تھے وہ خلیفہ ہے, وہ حاکم نہیں ہے. اسی طرح معیشت میں اللہ کو مالک مان لیا جائے, بس. سیاست میں اللہ کو حاکم مان لو, معیشت میں یہ مان لو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اللہ کا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بیسیوں مرتبہ قرآن میں یہ بات بیان کی گئی، حقیقت تمہارا نہیں ہے، سرنڈر کر دو. اگر تمہارا نہیں تو کس کا ہے؟ یہ گھر، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ کاروبار، یہ جو کچھ تمہیں دیا ہے تم اس کے امین ہو، امین، امانت دار ہو. این امانت چند روزہ، مالک ہر شے خدا، یہ ہمیں امانتاً دیا گیا ہے برتنے کے لیے. اس مالک کے احکامات کے مطابق کمانا خرچ کرنا، یہ ہے اسلام، یہ ہے فرما برداری. اور تیسرا اور آخری اصول، معاشرت میں تمام انسان برابر ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے تمام انسان برابر ہیں، چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو، امین ہو یا غریب ہو، سارے برابر. ایکوالٹی، یہ ہے اسلام کا معاشرت کے اعتبار سے اہم ترین اصول. اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسلام کو بطور دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں، وہ آج غریب الغربا ہے. آج لوگ اسلام کو دین کے طور پر سمجھتے ہی نہیں، اسلام میں چند عبادات یا رسومات کا ملغوبہ بن کے رہ گیا، بس اللہ اللہ خیر صلاح. یہ وجہ ہے آج اسلام کے ماننے والے رسوا ہیں. سوال پوچھنا چاہیے انسان کو اپنے آپ سے، پونے دو عرب انسان ہونے کے باوجود بلیک گولڈ، پوری دنیا کا 70% پیٹرول کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ مسلمان ہی ہے نا، مسلمانوں کے پاس، عربوں کے پاس. لیکن عزت، عزت نام کی کوئی شے ہے ہمارے پاس؟ ہمارے کوئی ڈیسیجن لینے کے لیے ہم آزاد ہیں؟ اپنے نظام آئے زندگی کو چلانے کے لیے آزاد ہیں؟ سوچئے گا ذرا. آپ اپنے تعلیمی نظام میں آزاد نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ. آپ کا بچہ یا بچی کلاس ون سے جو کچھ پڑھے گا وہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، وہ کہیں اور سے ڈیسائیڈ ہو کر آئے گا. اور وہ تصورات جو انہوں نے دیے وہ ہمارے بچے اور بچی پڑھ کے جوان ہو رہے ہیں. یہ ہے نظام، پورا کا پورا کنٹرول نظام ہے. دعا کریں اللہ پاک ہمیں اسلام کو بطور دین سمجھ پر اس پر عمل کرنے اور اس کو نافذ و قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.